مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، چند روز قبل بغداد ایئرپورٹ پر امریکہ کے ایک ڈرون حملے میں ایران کے اعلی جنرل کی ہلاکت کے بعد مشرق وسطی کی صورتحال، جو پہلے ہی غیر مستحکم تھی، مزید غیر مستحکم ہو گئی ہے، جس کے ساتھ ہی جنوبی ایشیا کی صورتحال پر بھی اس کا اثر پڑنا لازمی ہے۔ خاص طور پر پاکستان پر اس کا کیا اثر پڑتا نظر آ رہا ہے، جو ایک جانب تو ایران کے ساتھ تعلقات اور سعودی عرب امریکہ کے ساتھ تعلقات میں توازن رکھنے کے لیے کوشش آئے، اور دوسری جانب افغانستان میں سیاسی حل کے لیے بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اب اس صورت میں جبکہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھ کر اگر کسی تصادم تک پہنچتی ہے تو پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو اور پاکستان کی فوج کے سربراہ کے درمیان اس حوالے سے رابطے کے بارے میں فوج کے ترجمان جنرل آصف غفور بتا چکے ہیں کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ خطے میں کشیدگی کم ہونی چاہیے، اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اور سینٹ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان بھی اسی کے صدائے بازگشت تھی، جب انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، نہ پاکستان کسی علاقائی تنازع کا حصہ بنے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا،
پاکستان ارج کر رہا ہے، پاکستان درخواست کر رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے، اقوام متحدہ سے، اقوام متحدہ کے ان اداروں سے جن کی ذمہ داری ہے امن و استحکام، پیس اینڈ سیکیورٹی، یعنی کہ سیکیورٹی کاؤنسل، سیکرٹری جنرل، کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اس آگ کو بجھانے اور اس خطے کو عدم استحکام سے بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ ہم نے اس صورتحال کو ہم مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں، میں نے دفتر خارجہ میں اس پر ایک ٹاسک فورس تشکیل دے دی ہے، اور وہ آن اے ڈے ٹو ڈے بیس اس سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ایوالونگ سچویشن ہے اس پر نظر رکھیں۔ ریجنل چیلنج ہے، یہ چیلنج ہے جس سے پاکستان دوچار ہوا ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن ہم اس سے دوچار ہیں، ہم نے اس خطے میں رہنا ہے۔ ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان سے اچھے تعلقات ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کئی ممالک میں کشیدگی ہے، میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، تناؤ ہے، لیکن فارچونیٹلی پاکستان از ون کنٹری جس کے آپس میں، جن کے تعلقات میں رنجشی ہیں یا غلط فہمیاں ہیں، پاکستان کی کسی سے غلط فہمی نہیں ہے۔
جی، یہ تھے شاہ محمود قریشی، جو بتا رہے تھے کہ پاکستان کسی بھی علاقائی تنازع کا حصہ نہیں بنے گا، اور نہ ہی وہ کسی کو اپنی سرزمین کو استعمال کرنے کی اجازت دے گا۔ خیال رہے کہ قبل ازیں پاکستان کے وزیر اعظم سے امریکہ کے صدر نے درخواست کی تھی کہ وہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان اور خود امریکہ کے ساتھ مصالحت کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان اس سلسلے میں کوششیں بھی کیں، لیکن بظاہر ایسا لگتا تھا کہ یہ کوششیں کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئیں۔ اور اس وقت تو ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب ایلان برمن صاحب، جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں فورن پالیسی کونسل سے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا صورت حال ہے اس وقت۔ مسٹر برمن، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ وٹ یو تھنک ویئر دا سچویشن از ہیڈنگ ناؤ ان مڈل ایسٹ؟
سو اٹس آبویسلی ا ویری ٹینس ٹائم، اینڈ دی پوٹینشل فار کانفلکٹ ہیز ریزن سگنیفیکنٹلی، but I think what we're seeing now is a moment where Iran is trying to calculate carefully how to respond. I think Iran has to respond because their credibility as a revolutionary regime is depends on them having some sort of response. But I don't think there's appetite in Iran for a wide confrontation with the United States. And so I think the fears of a regional conflict are a little bit overblown.
My colleague Behzad Jilani will translate what you have said, then I will have another question for you.
جی فارن پالیسی کونسل کے الین برمن سے قمر جعفری صاحب کا سوال تھا کہ مشرق وسطی میں صورتحال کس طرف بڑھ رہی ہے, جس کے جواب میں الین برمن صاحب کا کہنا تھا کہ یہ بڑا ایک ٹینس ٹائم ہے, مشکل وقت ہے, تنازع آرائی کا خطرہ بڑا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران بڑے محتاط انداز میں اپنے رد عمل کا جائزہ لے رہا ہے اور ایسا معلوم تو نہیں ہوتا کہ امریکہ کے ساتھ وہ کسی وسیع تر پیمانے پر کوئی جھگڑا یا تنازع آرائی کی صورت ہوگی, کیونکہ اس کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ ظاہر ہے کہ ضرورت سے زیادہ ان میں مبالغہ آرائی کی حد تک ان کو بڑھایا جا رہا ہے.
مسٹر برمن, ڈو یو ریئلی تھنک دیر از اے ڈینجر فار وار اور اٹس اے وائٹ کانفلکٹ ان دی ریجن؟
آئی تھنک دیر از آلویز اے رسک اسپیشلی ایٹ اے ٹینس ٹائم لائک دس, بٹ آئی تھنک وین ایران ریسپونڈز اٹ ول بی ان اے مور لمیٹڈ فیشن. آئی تھنک اٹس necessary to remember that Iran is under tremendous stress economically and politically, internationally and also within the country, and there are limits to what Iran can do to respond, and I think that's an important factor to remember when we're thinking about Iran's potential to do harm to America and its interests.
قمر عباس جعفری کا سوال تھا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کے اندر جنگ کا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے, جس کے جواب میں الین برمن کا کہنا ہے کہ ایسی صورتوں میں ہمیشہ ہی خطرہ تو ہوتا ہے, جب ایران رد عمل کا مظاہرہ کرے گا تو وہ ایسا نہیں کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسے وقت میں, کیونکہ اقتصادی صورتحال جہاں تک ایران کو درپیش ہے اور بین الاقوامی سطح پر اور داخلی سطح پر بھی جس صورتحال کا اس کو سامنا ہے, تو وہ اس طرح کی کسی محاذ آرائی کا متحمل نہیں ہو سکے گا, اور یہی بات یاد رکھنے کی ہے.
مسٹر برمن, واٹ آپشنز یو ہیو یو ایس ہیو ناؤ آفٹر عراقی پارلیمنٹ ڈیمانڈیڈ ٹو وِدڈرا یو ایس فورسز فرام اٹس سوائل؟
Well, the Iraqi decision has to be understood politically as a reaction to the American killing of Soleimani. But the parliamentary decision isn't a binding resolution. It is just an expression of Iraqi political desires. And the larger situation is that Iraq now has a choice. Iraq has to choose between extensive political influence by Iran and a lower presence by the United States, or a path towards stronger institutions that are not so dependent on Iran. The removal of U.S. troops will make them weaker and more susceptible to Iranian pressure than they are today.
بہزت دلانی will translate this.
جی ہاں, جعفری صاحب کا سوال یہ تھا کہ امریکہ کے پاس اب کیا آپشن یا انتخاب کا راستہ ہے, کیونکہ عراق کی پارلیمنٹ نے منظور کر دی ہے اس ایک قرارداد کو جس کا مقصد یہ ہے کہ عراق سے امریکہ اپنی فوجوں کا انخلا کرے, جس کے جواب میں الین برمن کہتے ہیں کہ عراق کی صورتحال یا اس کے رد عمل کو سیاسی سطح پر سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو قرارداد منظور کی گئی ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہے, ضروری نہیں کہ اس کی پابندی کی جائے, یہ ایک سیاسی صورتحال ہے اور اب ایران کو عراق کو انتخاب کرنا ہوگا, ایران اور امریکہ دونوں کے تناظر میں اپنی انتخابات اپنے آپشنز کو سامنے رکھتے ہوئے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر امریکہ کی فوج کا انخلا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایران کی طرف سے ان پر دباؤ زیادہ بڑھ سکتا ہے.
ون لاسٹ کوسچن, واٹ ٹائپ آف امپیکٹ یو سی آف دس سچویشن آن دی انٹرنل پالیٹکس آف یونائیٹڈ اسٹیٹس, پرٹیکولرلی وین دس از اے پریزیڈینشل الیکشن ایئر؟
Sure. Well, the at least in the immediate period, the regime has benefited by being able to generate support from the Iranian street. The protests that we saw over the weekend were very significant. But I think over the longer term, the regime is not going to be able to count on that much support from the people. Over the last year and a half, the protests that have taken place in Iran regularly are protests built around complaints about economic problems, complaints about regime repression. These really have nothing to do with the United States, and all those problems still persist. So I think right now the conversation has changed a bit, but I think it will change back very soon.
Thank you very much, Mr. Berman.
Thank you.
آخری سوال تھا جعفر صاحب تھا کہ اس کے اثرات امریکہ کی اندرونی سیاست پر کیا ہوں گے، خاص طور پر جبکہ یہ صدارتی انتخابات کا سال ہے، جس کے جواب میں لین برمن صاحب نے ایران کی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر ایران کی حکومت کو حمایت ملی ہے کیونکہ بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں ان کی حمایت کے سلسلے میں، لیکن طویل المدت میعاد میں وہ یہ ایسا نہیں دیکھتے کہ ان کو عوام کی سپورٹ اسی طرح حاصل رہے گی، کیونکہ ان کو پہلے بھی شکایات ہیں عوام کو جو کہ اقتصادی طور پر تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کی طرف سے جو جبر کی ایک کیفیت ہے اس کے خلاف تھی، تو یہ مسائل ابھی بھی موجود ہیں اور اس کے تبدیل ہونے کی کوئی زیادہ امید نہیں کی جا سکتی.
بہت شکریہ بیجت. اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر راشد نقوی صاحب تہران سے. ڈاکٹر راشد نقوی جی، بتائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے تہران میں اور ایران کے دوسرے حصوں میں؟
دیکھیں، جب سے یہ بغداد میں واقعہ پیش آیا اور اس وقت سے لے کے ابھی تک کی صورتحال ایران کے اندر اس انداز سے رہے کہ گویا یہ واقعہ ابھی چند گھنٹے یا بہت کم مدت پہلے ہوا، یعنی ابھی تک اس کی شدت میں کوئی کمی نہیں ہے. حالانکہ اب کافی سارا ٹائم گزر گیا اور جس انداز سے یہاں پہ جن سے جنازہ ہوئے ہیں، یعنی ان کے جنوبی علاقے سے احواز سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور پھر اس کے بعد مشہد مقدس میں، پھر آج تہران میں، تو وہ اجتماع تھا کہ شاید تہران کی تاریخ میں کسی جدید سے جنازہ میں اتنی لوگوں نے شرکت نہیں کی، کئی گھنٹوں پہ مشتمل تھا. پھر آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس سردی میں اور رات کے اس عالم میں اس وقت جو ہے جنازے کم کے مقدس شہر میں، اور وہاں پہ بھی جو میڈیا دکھا رہا ہے تو اس سے اندازہ ہے جیسے پورا کم شہر، کیونکہ مغربی شہر ہے، علماء کا شہر ہے، تو جیسے پورا شہر جو ہے وہ ان شہداء کے جلوس سے جنازہ میں شرکت کے لیے امڑ ہے. اور جو خاص بات یہ ہے کہ دو طرح کے نعرے جو ہیں اس ان اجتماعات میں سنے گئے ہیں، لگائے گئے ہیں، چاہے وہ اہواز میں ہو، چاہے مشہد میں، تہران میں، اور سب کم کے اندر بھی ایک انتقام انتقام کا نعرہ جو ہے وہ تقریباً ہر جلوس میں شریک جیسے لگتا ہے کہ سب کی زبان پہ انتقام کی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ جنرل قاسم سلیمانی کو ایرانی قوم بہت پسند کرتی تھی، ان کا ایک بڑا فیورٹ جنرل تھا، کیونکہ 8 سالہ جنگ جو صدام کے ساتھ رہی اس میں بھی ان کی کارکردگی بہت اعلیٰ رہی. اور ویسے بھی یہاں پہ جب سے یہ قدس بریگیڈ کے سربراہ بنے اور انہوں نے داعش کے خلاف بالخصوص شام اور عراق کے اندر بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی، تو یہ اس وقت فیوریٹ اور بہت ہی محبوب شخصیت ہے. تو اس لحاظ سے جو دوسرا نعرہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایرانی جو ہے وہ اب اپنے آپ کو قاسم سلیمانی بنا کے رہے گا اور ثابت کر کے رہے گا. اگر جی امریکہ نے ایک قاسم سلیمانی کو جو ہے وہ دہشت گردی کا نشانہ بنایا تو ہر گھر سے جو ہے ایک قاسم سلیمانی نکلے گا.
اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر راشد نقوی کہ اگر انتقام کی صورتحال اسی طرح سے رہی تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ریجن میں کانفلکٹ بڑھے گا؟
دیکھیں، انتقام کی دو طرح کی نوعیت ہے. ایک انتقام ہے نظریاتی انتقام ہے، یا جو جس موضوع کو یہ جنرل قاسم سلیمانی لے کے چل رہے تھے، ایک ریزسٹنس بلاک کو لے کے چل رہے تھے. ریزسٹنس بلاک کا جو سب سے بڑا نعرہ تھا وہ فلسطین کی حمایت کی، بیت المقدس کی آزادی کی بات کرتے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بیرونی قوتیں ہیں، جو سامراجی قوتیں مڈل ایسٹ کے اندر یہاں کے وسائل کو لوٹ رہی ہیں، ان کو اس خطے سے نکالنا تھا. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں ایشوز پہ عراق کے عوام نے جس انداز سے ریسپانس دیا ہے، جس انداز سے ایرانی عوام نے ریسپانس دیا ہے، تو اس لحاظ سے نظریاتی اور فکری لحاظ سے تو ریزسٹنس بلاک نے اپنا انتقام لے لیا ہے، کیونکہ ان کو قتل کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ریزسٹنس بلاک کو کمزور کر دیا جائے. جب یہ جنرل مارا جائے گا تو لوگ بددل ہو جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، امریکہ سے خوف طاری ہو جائے گا، تو اس کا نتیجہ تو برعکس ہوا. لیکن جو دوسرا آپ کے انتقام کی بات کرتے ہیں وہ اس کی بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ جب ان کی شہادت کی خبر آئی اور یہاں پہ سپریم لیڈر نے جو صبح خامنائی نے جو ایک جملہ اپنے اس تعزیتی پیغام میں لکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کا انتقام جو ہے وہ پورا ریزسٹنس بلاک لے گا، یہ صرف ایران نہیں لے گا. اور کل حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے بھی ایسی بات کی کہ ہمیں ایران نے کچھ نہیں کہا، نہ ایران نے ہمیں کچھ کہنا ہے کہ ہم نے اس کا انتقام کیا لینا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ریزسٹنس بلاک کی جس کو مقاومت اسلامی کہتے ہیں، تو اس کی ذمہ داری ہے اور ہم اس کا منصفانہ بدلہ لے کے رہیں گے. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو مختلف اشارے دیے ہیں کہ اس وقت جو اسلامی مقاومت، یعنی لبنان کی اسلامی مقاومت اور عرب دنیا کے اندر جو مقاومت ہے، وہ پہلے سے بہت کمی ہو چکی ہے. اگر پہلے بھی ہم نے بعض ملکوں سے امریکہ کو نکلنے پہ مجبور کیا تھا، تو اب ہم اس سے زیادہ بہتر انداز سے جو ہے وہ امریکی فورسز کو اس خطے سے باہر نکالیں گے. اور پھر اس کے بعد جب خود عراق کی پارلیمنٹ میں عراق امریکہ سیکیورٹی معاہدے کو جو ختم کرنے کا جب اعلان کیا، تو اس سے یہ فضا جو ایسی بن رہی ہے کہ جیسے مقاومت اور ریزسٹنس کا بلاک جو ہے اس کا مورال بہت اپ ہے. اور اب جب بات کرتے ہیں دوسرے کسی ٹیکٹیکل فزیکل حملوں کی، تو اس پہ بھی مختلف طرح کی رائے جو ہے وہ اس وقت یہاں کے لوگوں کے اندر، یہاں کی جسے کہتے ہیں بڑی سطح کے جو حکام ہیں، کہ یہ خطے کے اندر تک محدود ہوگی یا یہ خطے سے باہر تک بھی جو ہے جنگ کی آگ پھیل سکتی ہے. تو یہ یہاں پہ ابھی تک انتقام ہے، اور امریکہ سے انتقام لینے کی بات میں بہت شدت ہے، لیکن ابھی یہ کچھ کہنا کہ یہ خطے کے اندر تک محدود ہوگا، صرف عراق تک محدود ہوگا یا دوسرے ممالک میں جا کے بھی جو ہے وہ اس طرح کی انتقامی کاروائیاں کی جائیں گی. لیکن ایک بات جو ہے وہ کھل کے سید حسن نصر اللہ نے بات کی اور یہاں پہ بھی یہ بات کر دی ہے کہ ہم نے صرف ان سے انتقام لینا ہے کہ جن کے ہاتھ ان دو کمانڈروں کے خون میں رنگے ہوئے ہیں، اور اگر وہ ملیٹنٹ فورسز ہیں تو ان کے خلاف، اگر انٹیلیجنس فورسز ہیں تو ان کے خلاف. ہمیں نہ امریکی عوام سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ہمیں اس طرح کے عام لوگوں سے، عام شہریوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. ہم وہ انسان ہیں اور ہم انسانوں کے ساتھ انسانوں جیسے سلوک کریں گے، اور امریکہ کی طرح نہیں کریں گے کہ اپنے مرضی کے لوگوں کو مارنے کے لیے کبھی نہیں دیکھتا کہ اس کے ساتھ ساتھ کتنے اور لوگ جو ہیں وہ بے گناہ مارے جاتے ہیں. تو یہ منصفانہ انتقام کی بات جو ہے وہ یہاں پہ کافی سنی جا رہی ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر ارشد نقوی آپ کے وقت کا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر خالد رحمان صاحب موجود ہیں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے، اور جناب طلعت رشید صاحب موجود ہیں ریپبلکن پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد ان دونوں سے گفتگو کریں گے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
ویلکم بیک. خالد رحمان صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان کا کیا اس وقت موقف ہے؟ آپ دیکھ چکے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم کسی تیسرے فریق کے تنازع میں نہیں الجھیں گے، اور فوج کے جو ترجمان انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گا. پاکستان اس وقت کیا کر سکتا ہے، کس پوزیشن میں ہے؟
دیکھیے، میرے خیال سے تو یہ ایک درست عمل ہے جو پاکستان کی اس وقت کی حکومت نے اختیار کیا ہے. ظاہر ہے کہ جو مسئلہ ہے وہ بہت حساس ہے، اس سے خطے کی سلامتی کو بھی خطرات لاحق ہیں اور عالمی سطح پہ بھی اس کی مضمرات ہیں، اور پاکستان اور ایران پڑوس میں واقع ہیں. اگر یہاں پہ کوئی بھی عدم استحکام ہوتا ہے تو وہ پاکستان پہ براہ راست اثر انداز ہوگا. تو میرے خیال سے امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست تصادم اگر کوئی ہوتا ہے، کشیدگی تو موجود ہے لیکن اگر تصادم ہوتا ہے تو اس میں پاکستان کو کسی ایک پارٹی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اس کے برعکس پاکستان کو خاموش بھی نہیں رہنا چاہیے. پاکستان کو یہ بھی آپشن نہیں ہے کہ وہ ان ایکشن کا شکار ہو اور کوئی بے عملی ہو ہماری طرف سے. ہمیں یعنی خطے کے سلامتی سے دلچسپی ہے، ہمیں ڈی ایسکیلیشن سے دلچسپی ہونی چاہیے. ہمیں جو بھی خطے کے دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ پرو ایکٹیولی رابطے کرنے چاہیے، اور اس سارے معاملے میں اقوام متحدہ کو بیچ میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہماری اپنی لیمیٹیشنز ہیں، اس کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. اس لیے کوئی بہت شور شرابہ کیے بغیر ایک یعنی کام رہتے ہوئے، کوائٹ رہتے ہوئے، جو ایک پس پردہ سفارتکاری ہوتی ہے، میرے خیال سے یہ پاکستان کا اس وقت کرنے کا کام بنتا ہے. ہم اس معاملے میں لا تعلق اس لیے نہیں رہ سکتے کہ ہمارے بہت زیادہ اسٹیکس ہیں، اور یہ مسئلہ بظاہر دو ملکوں کے درمیان تو ہے لیکن اس میں پورے خطے کے لیے مضمرات موجود ہیں. تو ہمارے لیے لا تعلق رہنا ممکن نہیں ہے, لیکن ہمارے لیے جانبدار ہونا بھی ممکن نہیں ہے. ہمیں ایکشن لینا چاہیے, اور ایکشن اس بنیاد پہ لینا چاہیے کہ اقوام متحدہ آگے آئے, کشیدگی کو کم کیا جائے, اور جو بھی ایک طرح سے یعنی قوتیں ہیں, علاقے کی قوتیں ہیں, یہاں پہ بڑے ملک موجود ہیں, بڑی طاقتیں موجود ہیں, یہ سب مل کے ایک مشترکہ حکمت عملی بنانے کی کوشش کریں, اس میں ہمارا کردار ہونا چاہیے.
اچھا یہ بتائیے خالد رحمان صاحب کہ پاکستان ایک طرف تو ایران کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتا ہے, دوسری جانب سعودی عرب کے ساتھ بھی وہ اپنے تعلقات کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اور ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, تو کس طرح سے اس سچویشن میں جبکہ واضح طور پر ایک تقسیم ہے, پاکستان کس طرح بیلنس کر سکتا ہے؟
دیکھیے یہ تقسیم بھی ہمیشہ سے موجود رہی ہے, اور یعنی بہت تھوڑے سے اگر ہم تاریخ پہ نگاہ ڈالیں تو کوئی بہت تھوڑا سا عرصہ ایسا ملے گا کہ یہ تقسیم ماند پڑ گئی ہو. یہ تقسیم ہمیشہ سے موجود ہے, اور پاکستان نے ہمیشہ یعنی کسی نہ کسی شکل میں اس توازن کو قائم رکھا ہے. در حقیقت اس کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں, یعنی اس قسم کا کوئی بھی بحران جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ضرور ہوتا ہے, لیکن یہی ایک کسی بھی ملک کو اسپیس فراہم کرتا ہے, اور اس کی اپنی جو ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ اس کی صلاحیت کا بھی امکان ہے, یہ امتحان ہے, اور یہ اس کے لیے ایک انوویٹیو اپروچ کا تقاضا کرتا ہے. تو میرا خیال ہے جہاں یہ مشکل ہے پاکستان کے سامنے, وہیں یہ پاکستان کے پاس موقع بھی ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اگر اس میں غیر ضروری طور پہ بیان بازی کی جائے گی, بہت بلند آہنگ میں بات کی جائے گی, یہ اتنا مناسب نہیں ہوگا. ہمیں حالات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اور دیکھیے امریکہ اور ایران کے درمیان بھی مجھے یاد ہے ہمارا انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز 1979 میں قائم ہوا تھا. گزشتہ 40 سال سے ہم وقتاً فوقتاً ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی اس پورے 40 سال کے عرصے میں موجود رہی ہے, اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے. تو مجھے شبہ ہے کہ امریکہ کے لیے اس وقت کوئی نئی جنگ افورڈ کرنا ممکن ہے, خاص طور پہ جبکہ افغانستان میں وہ طالبان جیسی قوت سے بھی اگر 20 سال میں نہیں نمٹ سکے تو ایران سے وہ کیسے توقع کر رہے ہیں کہ کوئی براہ راست جنگ کر کے کچھ کر سکیں گے. عراق میں یہ ہے کہ جو بھی اندرونی حالات ہیں, لیکن عراق کی پارلیمنٹ نے آج مطالبہ کیا ہے, کل مطالبہ کیا ہے کہ امریکی فوجی یہاں سے چلے جائیں, حالانکہ صرف اب 5,000 فوجی ہیں. تو جب امریکہ کو یہ 20 سال کا عرصہ گزرا ہے جس میں اس نے جنگیں لڑ کے دیکھ لیا ہے, تو مجھے شبہ ہے. اور اس وقت تو حالات وہ بھی نہیں ہیں کہ جب افغانستان میں امریکہ نے فوجیں داخل کی تھیں تو ایسے لگتا تھا کہ پورا امریکہ اسی مطالبے پہ لگا ہوا ہے. اس وقت تو حالات یہ ہیں کہ خود امریکہ کی اندرونی طور پہ سیاست میں اس کے مواقع نہیں ہیں, تو کہ وہاں پہ انہیں یکسوئی حاصل ہو اور صدر ٹرمپ کو پوری تائید حاصل ہو. تو نہ تو امریکہ کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ کسی آل آؤٹ وار کی طرف جائے, نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے لیے ممکن ہے کہ وہ کسی آل آؤٹ وار کی طرف جائے. ایسے میں پاکستان جیسے ملکوں کے لیے اسپیس بنتی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں, پازیٹیولی سوچیں, اور جتنے بھی لمیٹیشن ہماری ہوں ہمیں اس کے باوجود اس طرح پرو ایکٹیولی کام کرنے کی ضرورت ہے.
بہت شکریہ جناب خالد رحمان صاحب. طلعت رشید صاحب یہ فرمائیے کہ صدر ٹرمپ کو اس وقت اندرونی طور پر بھی ڈیموکریٹس کی طرف ریزسٹنس کا سامنا ہے, کانگریس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جنگی اختیارات ہیں صدر کے وہ ان کو کرٹیل کریں گے یا ان کو محدود کریں گے, کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صورتحال بن رہی ہے کانگریس میں؟
جی دیکھیں کانگریس جو ہے وہ تو پورے ڈیموکریٹس ہیں, اس میں تو وہ جو بھی کہیں گے وہ کوشش کریں گے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ایکشنز ہیں ان کو کم کریں تاکہ وہ بولڈلی کوئی اسٹیپ نہ لے سکیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ہی از دا پریزیڈنٹ اور وہ اس کو ضروری نہیں کہ ہر دفعہ کانگریس میں جا کے کوئی اس قسم کے ایکشنز کی اپروول لے, کیونکہ آئی تھنک 48 آورز بتانا پڑتا ہے اور ٹرمپ نے اس دفعہ کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی اپروول سے پہلے ہی انہوں نے اٹیک کر دیا ہے, جو کہ ٹرمپ اس وجہ سے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ان کا امریکن کانٹریکٹر مارا گیا ہے اور جو جنرل سلیمانی ہیں انہوں نے کافی امریکنز کو پچھلے سالوں میں قتل کیا ہے یا وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو یہ ذرا مسئلہ کافی نازک ہے اس وقت, خاص کر جب کہ ٹرمپ اتنے فل کنٹرول بھی نہیں ہے ان کو, لیکن ایز اے پریزیڈنٹ وہ اپنے اختیارات استعمال کر رہے ہیں.
اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں انتخابات کا سال ہے، صدر ٹرمپ ابھی ایک امپیچمنٹ کے پروسیس سے گزر رہے ہیں، ہاؤس نے قراردادیں منظور کر لی ہیں، اب سینیٹ میں جانا ہے، کیا صدر ٹرمپ اور ان کی حکومت ایک اور جنگ کا خطرہ مول لے سکتی ہے ان حالات میں پولیٹیکلی؟
نہیں، یہ میں اگری کرتا ہوں، آئی ڈونٹ تھنک کہ کیونکہ یہ امریکہ کو افغانستان میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اسی طرح عراق میں بھی عراقی گورنمنٹ نے کل کے اب آج کو فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی امریکن ٹروپس کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، اور ٹرمپ آپ کو شاید پتا ہو شروع میں جب یہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ ان نیسسری ہم لوگ دوسرے ممالک کے معاملات میں انٹرفیئر کریں، تو میں نہیں کہتا، میں نہیں سمجھتا کہ جنگ کے اس برنک پہ ہوں گے کہ امریکہ جا کے افورڈ کر سکے اندر جنگ، کیونکہ ٹریلینز آف ڈالرز اس میں انوالو ہوتے ہیں اور امریکہ انٹرنلی بھی اسٹرانگ نہیں ہے، پولیٹیکلی اکنامیکلی تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ایسکلیٹ اتنا نہیں کریں گے کہ واقعی بہت بڑی جنگ ہو، وہ جو بھی ایکشنز ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کم کریں، اور مطلب ایک قسم کی تھریٹ ہے ایرانین کو کہ جی، کیونکہ ان کے کانفلکٹ تو کافی عرصے سے چل رہے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن رہا ہے ایران اور امریکہ کے، اور امریکہ یہ بھی نہیں چاہے گا کہ چونکہ اس کی وجہ سے کافی دوسرے جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں وہ بھی اس کے اندر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ کچھ آگے مسئلہ بڑھے گا، بس کوشش کر رہے ہیں کہ یہیں پہ اگر ٹھپ ہو جائے یا کم ہو جائے اس کی، لیکن ایران آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی جنگ کریں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے سائبر اٹیک جیسے ہے اس قسم کی حربے استعمال کریں یا کسی دوسری پارٹی کو اس میں استعمال کریں، ریئل جنگ جو ہے آئی تھنک اس کے اثرات کم ہیں۔
دیکھنا اگر یہ ہاسٹلٹیز بڑھتی ہیں، ایکسپینڈ ہوتی ہیں اور یہ الیکشن کے سال ہے، تو اس سال کے دوران کیا ان کی پولیٹیکل جو ساکھ ہے اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟
نہیں دیکھیں، وہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو نقصان پہنچے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ کافی خوش ہیں، اکانومی بہتر ہے، لوگ خوش ہیں، یہاں پہ انمپلائمنٹ ریٹ کتنا کم ہو چکا ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کچھ، ہاں تھوڑا بہت فرق پڑے گا لیکن اتنا فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ لوگ جو ہے ابھی بھی ٹرمپ کو چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے مقابلے میں جو بھی ڈیموکریٹس کینڈیڈیٹس ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں جو کہ امریکن پبلک کے دل جیت سکیں، کئی ڈیموکریٹس بھی وہ ان کا بھی یہی خیال ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نہیں جو ٹرمپ کو ہرا سکے، اور ٹرمپ نے جو اتنا کام کیا اس ملک کے لیے اکمپلشمنٹ کی، اس کی جو ہے وہ سب کو پتا ہے، اٹس ویری اوپن، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو کچھ فرق پڑے گا، ہاں تھوڑا بہت فرق ظاہر ہے وہ ہوگا لیکن وہ اس پہ نہیں پڑے گا کہ ان کو الیکشن میں ان کو نقصان، اور امپیچمنٹ بھی جو ہے آپ کو پتا ہے سب جانتے ہیں کہ جب یہ ریپبلکن سینٹ میجورٹی میں جائے گی تو وہاں پہ آپ موسٹ ڈیڈ ہو جائے گی، تو اس لیے ڈیموکریٹ بھی کوشش کر رہے ہیں اس کو ڈیلے کریں، لیکن یہ کہ وہ اتنے 20 جو سینیٹرس ہیں جو ملا کے ریپبلکن کے ہیں جو ٹرمپ کے خلاف ووٹ دیں تب جا کے امپیچمنٹ ہوگی، لیکن یہ مشکل ہے کہ یہ ایون پروسیڈ کرے امپیچمنٹ، تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول بی ڈیڈ آن ارائیول ان سینٹ۔
بہت شکریہ تلت رشی صاحب، اور سامعین اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بریگیڈیئر عمران ملک صاحب، پاکستان سے ممتاز دفاعی تجزیہ کار ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے لیکن پہلے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جس کے بعد پھر ان سے بات چیت ہوگی۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
ویلکم بیک بریگیڈیئر عمران ملک کو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سچویشن مڈل ایسٹ میں کتنی تیزی سے بگڑ رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں پتہ نہیں کتنا ایکسکلیٹ ہو جائے یہ سچویشن، اب پاکستان کے لیے اس وقت تو ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کتنے خطرات ہیں، کیا رول ہو سکتا ہے اس کا؟
بہت زیادہ اس جلسہ پروگرام میں شامل کرنے کا۔ دیکھیے پاکستان ایز سچ تو ڈائریکٹ ایک پارٹیسپینٹ نہیں ہے اس تمام کرائسس کے اندر، مگر پاکستان ایک اتنا نزدیکی ملک ہے ایران کا اور اس پورے خطے کے اندر ایک اور ایک کلیدی ملک ہے کہ وہ اس کے اثرات سے بچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کو نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو ایک ایسے بیلنس طریقے کے ساتھ اپنا فورن پالیسی کو کنڈکٹ کرنا ہوگا کہ وہ کبھی بھی کسی ایک سائڈ کے اوپر اس کا جھکاؤ نظر نہ آئے, کیونکہ یہاں پر ایک سائڈ پہ ایران ہے اور دوسری سائڈ پر امریکہ ہے, اور امریکہ جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے زیادہ تر سعودی عرب اور یو اے ای کے تھرو, جن کے پاکستان کے اوپر بہت سارے فائنینشیل اور اکنامک احسانات بھی ہیں. تو لیوریج جو ہے ابھی امریکہ کا پاکستان کے اوپر شاید اتنا نہیں رہا, کیونکہ ملٹری اور اکنامک گیٹ امریکہ کی تو بند ہے, مگر وہ آئی ایف آئی یعنی کہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو ایز اے لیوریج استعمال کر سکتے ہیں, سعودی عرب اور یو اے ای کو ایز اے لیوریج استعمال کرے گا, اور اگر بہت حالات مجبور کریں اس کو تو ہندوستان سے بھی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے بارڈر کے اوپر ایسی ایکٹیویٹیز کرے کہ پاکستان انڈر پریشر آئے اور پاکستان امریکہ کی بات ماننے کے لیے مجبور ہو جائے. مگر میں نے خیال کہ ایسے حالات آئیں گے. ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کو کوئی ڈائریکٹ ملٹری تھریٹ اس وقت نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر امریکہ پاکستان سے کوئی ٹیریٹوریل اسپیس یا ایریل ایئر اسپیس جو ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت چاہے, تو پاکستان نے پہلے ہی پری ایمپٹ کر دیا یہ کہہ کر کہ پاکستان کی جو ٹیریٹری ہے اور ایئر اسپیس جو ہے وہ کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, اور پاکستان اس کانفلکٹ میں ایک شریک نہیں ہوگا اس کے اندر. تو میرے خیال میں پاکستان نے بہت اچھا کام کیا ہے, ایک بہت بہتر پالیسی کی ہے, پہلے سے پری ایمپٹ کر دیا ہے, اپنی پوزیشن کلیئر کر دی ہے کہ وہ اس میں ایک شریک نہیں بنیں گے اس کانفلکٹ میں. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح یہ کلیئر کٹ پالیسی اناؤنس کرنے کے بعد پاکستان کسی بھی طرح سے ملٹریلی اس میں انوالو ہو سکتا ہے. تو پاکستان اگر اسی پالیسی کو اپنا یہ جو بیلنسڈ پالیسی ہے بغیر کسی طرح اپنا جھکاؤ دکھائے ہوئے اس پالیسی میں برقرار رہتا ہے تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا.
لیکن سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے جو خصوصی تعلقات ہیں اور جو بقول آپ کے کہ اس پر پریشر بھی آ سکتا ہے, اس صورت میں پاکستان کے پاس کیا چوائسز ہوں گی؟
پاکستان دیکھیے, پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے ابھی یہاں پہ ایشو آ گیا ہے سیکٹیرینزم کا. ایران میں اہل کشی ہیں اور سعودی عرب میں اہل سنت ہے زیادہ تر. تو اب پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس کا کوئی سیکٹیرین رنگ نہیں ہو سکتا ہے. پاکستان کی فورن پالیسی نہ تو شیعہ ہو سکتی ہے نہ ہی سنی ہو سکتی ہے. پاکستان کی فورن پالیسی صرف اور صرف پاکستانی ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کو جو بھی پریشرز آئیں, چاہے ایران کی طرف سے آئیں, سعودی عرب یا امریکہ کی طرف سے آئیں, پاکستان کی پالیسی ہمیشہ بیلنس رہنی چاہیے اور تمام وہ فیصلے کرنے چاہیے جو کہ پاکستان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ہوں. پاکستان کسی بھی طرح سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ جو کہ پاکستان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ سے متصادم ہو. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر خالی اہل سنت لوگ نہیں رہتے ہیں, اہل تشیع بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں, اور وہ بھی اتنے ہی کیا کہنا چاہیے محبت وطن پاکستانی ہیں جتنے باقی لوگ ہیں. تو ہمیں بحیثیت پاکستانی یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارا اگلا لائے عمل کیا ہوگا, اور لائے عمل یہی ہے کہ ہم اس کانفلکٹ میں شریک نہ بنیں اور یہ کوشش کریں, ہمارے ٹوٹل انوالومنٹ یہ ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ہم معاملات کو سلجھا سکیں, اور جو جیسے کہ ایک اسٹریٹجی میں کہتے ہیں کہ وار اوائڈنس کی ایک جو اسٹریٹجی ہے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوں, اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ خطہ جو ہے یہ جنگ کے تباہ کن اور ہولناک جو اثرات ہیں اسے بچا رہے. پاکستان کسی بھی صورت میں کسی بھی ایک سائڈ پہ اپنا جھکاؤ نہیں دکھا سکتا جتنا مرضی پریشر آ جائے.
اچھا, جو اس وقت سچویشن ہے عراق میں, ایران میں اور امریکہ کے حملے کے بعد, جس طرح سے اب ایران میں خاص طور پر ایک وار مانگرنگ ہو رہی ہے, کیا آپ کوئی حقیقی خطرہ دیکھتے ہیں بحیثیت کو ڈیفینس انالسٹ کے کہ یہ کانفلکٹ ریئل کانفلکٹ میں تبدیل ہو جائے گا ریجن میں؟
دیکھیے, اس میں بہت ہی عمدہ سوال کیا آپ نے. دیکھیے, ابھی امریکہ کے پاس آپشنز کیا, ملٹری آپشنز کیا ہیں؟ امریکہ فضائی حملے کر سکتا ہے, میزائل کے حملے کر سکتا ہے, ڈرونز کے تھرو حملے کر سکتا ہے, اور یہ جو فضا کے تھرو جتنے بھی حملے ہیں وہ کرنے کے لیے اس کے پاس تمام جو بیسز ہیں, تمام جو انسٹالیشنز ہیں وہ اس کے پاس موجود ہیں. تو قطر میں ان کی جو شاید دنیا کی ایک سب سے بڑی ایئر فورس بیس ہے ان کے پاس, وہ بحرین میں بھی موجود ہیں, سعودی عرب میں موجود ہیں, پرشین گلف کے اندر ان کے ایئر کرافٹ کیریئر آ سکتے ہیں, پوری فلیٹس وہاں پہ موجود ہو سکتی ہیں, افغانستان میں وہ موجود ہیں. تو ان کو ان تمام بیسز پہ یہ کیا کہنا چاہیے, فیسلٹی حاصل ہے کہ وہ ایران کے اوپر اگر چاہیں تو فضائی حملے کر سکتے ہیں, تو ان کی جو ایئر آرم جو ہے یا ایئر فورسز جو ہیں ان کی اسٹریٹیجک ریچ کے اندر ایران کا ہر ایک انچ جو ہے وہ موجود ہے, تو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. رہی بات ایک زمینی حملہ کرنے کی, تو اس کے چانسز بالکل نظر نہیں آ رہے, وہ اس لیے کہ ابھی تک امریکہ نے اپنی فوج اکٹھی نہیں کی ہے, جس کو ہم ملٹری اصطلاح میں کہتے ہیں اسمبل کرنا فوج کو یا کنسنٹریٹ کرنا, ابھی وہ کنسنٹریشن اور اسمبلی شروع ہی نہیں ہے فوج کی جو کہ ایران کے اوپر حملے کے لیے تیار کی جا سکے. اب وہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے, وہ امریکہ سے اپنے افواج موو کریں گے, وہ اپنے الائز کو بولیں گے یورپ میں کہ وہ اپنے نیٹو کے الائز جو ہے وہ اپنے افواج کو موو کریں, مڈل ایسٹ سے وہ اپنے الائز کی فوجوں کو جمع کریں گے, ان کو راضی کریں گے کہ وہ بھی اس میں شامل ہو. تو وہ ایک اتنا لمبا پروسیس ہے کہ جو ٹائم فریم ابھی نظر آ رہا ہے امریکن الیکشن کے نظر سے اور الیکشن کے بعد یہ ساتھ ساتھ امپیچمنٹ کے نظر سے تناظر میں, تو وہ ٹائم فریم اویلیبل نہیں ہے. تو میرے خیال میں امریکہ کے پاس صرف ایک آپشن اویلیبل ہے اور وہ ہے ایئر اٹیکس کرنے کی. دوسری ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے کریٹیکل ریڈ لائن ہے, جو کہ اگر کراس ہوگی تو پھر میرے خیال میں امریکہ کا جو ہے امریکہ مجبور ہو جائے گا ریئیکٹ کرنے کے لیے اور حملہ کرنے کے لیے, وہ بھی بائی ایئر. اور وہ یہ ہے کہ اب ایران نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یعنی کہ جو جوہری معاہدہ ہے اس سے وہ باہر نکلنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, یا شاید انہوں نے کہہ دیا کہ وہ باہر نکل رہے ہیں. اگر ایران یہ کام پریکٹیکلی کرتا ہے, اگر وہ اپنی یورینیم کی افسوسی کو جو لیڈ ڈاؤن لمٹس ہیں اس سے زیادہ بڑھانا شروع کرتا ہے, تو یہ نیوکلیئر پروٹیکشن کا ایک بہت بڑا قدم ہوگا. اور میرا یہ خیال کہ امریکہ یا اسرائیل اس کو بہت حد تک ایک خاص حد سے آگے نکلنے دیں گے. وہ سمجھتے ہوں گے یقینی طور پر کہ یہ ایک ریڈ لائن ہے, اور جب یہ ریڈ لائن عبور ہو جائے گی تو امریکہ اور اسرائیل شاید ان کے ساتھ مل کر یہ شاید ایران کے اوپر ان کی جوہری تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں. تو یہ ایک ہائپوتھیسس ہے کہ ایسی ایک سینیریو میں امریکہ اور اسرائیل ایران کے اوپر ڈیفینیٹلی حملہ کر سکتے ہیں, اور مگر وہ بھی اگر ہوگا تو وہ بائی ایئر ہوگا. زمینی حملہ میرے خیال میں ابھی ٹائم فریم گیون اس میں کوئی ممکن نہیں ہے.
اچھا ایک آخری بات مجھے یہ اور بتائیے کہ جو عراق کی سچویشن ہے, جیسے کہ عراق نے مطالبہ بھی کیا ہے پارلیمنٹ نے ان کے کہ وہ امریکی فوج, ظاہر ہے کہ وہ مینڈیٹری نہیں ہے, اس پہ کوئی عمل درآمد لازمی نہیں ہے, لیکن امریکہ کے پاس کیا چوائسز ہیں اس صورت میں؟
دیکھیے اگر عراق نے ان کو کہہ دیا جی کہ آپ یہاں سے اپنی افواج نکالیں, تو اصولی طور پر تو امریکہ کو اور نیٹو کے جو باقی ممالک کی وہاں پہ افواج موجود ہیں جو ٹریننگ میں ان کو عراقی فورسز کی مدد کر رہی ہیں, ان کو وہ ملک چھوڑنا چاہیے اور چھوڑنا پڑے گا. یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب کہہ دیا ہے کہ اگر عراق نے اپنی افواج کے اوپر اخراج کیا تو وہ عراق کے اوپر بھی سینکشنز لگا دیں گے. تو میرے خیال میں یہ سچویشن کو اور خراب کرنے والی بات ہے. اور ایک جو معاملات ابھی اتنے حد تک بگڑ چکے ہیں کہ اب میرے خیال میں جو سینئر وائسز ہیں انٹرنیشنل ارینا میں, ان کو بیچ میں ابھی آنا پڑے گا. سب سے بڑا رول ہوگا یو این کا اور یو این سیکورٹی کاؤنسل کا, اور اس میں چائنا اور رشیا کا. ان دو کو اس معاملے کے اندر ضرور ایک پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے اور معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے علاوہ یورپین یونین جو ہے ان کو, خاص طور پر جرمنی, یو کے, فرانس, یہ تین بڑے ممالک جو ہیں, ان کو بھی نہ صرف یہ کہ یو این کے اس میں چینل کے تھرو بلکہ ڈائریکٹلی بھی انوالو ہونا چاہیے. جاپان کو انوالو ہونا چاہیے کہ اس معاملے کو ریزالو کیا جائے, کیونکہ اگر جنگ شروع ہو گئی اور ایران کے پاس اگر آپ آپشن دیکھیں تو اس میں ایک آپشن پرشین گلف میں آئل شپنگ کو بھی نشانہ بنانا ہے. اگر وہ آئل شپنگ جو ہے وہ اس کو نشانہ بناتے ہیں اور آئل
آپ نئے ہرمز میں
جی آپ نئے ہرمز کو بند کر دیتے ہیں, مائن کر دیتے ہیں
جی,
اور جو وہاں سے قطر ہے, بحرین ہے, سعودی عرب ہے, کویت ہے, عراق ہے, ان سب کی آئل ایکسپورٹس بند ہو جاتی ہیں, تو یورپ کے جو 70-75% آئل ایکسپورٹس وہاں امپورٹس وہاں سے آتی ہیں, جاپان کی تقریباً 100% وہاں سے آتی ہیں, تو اتنا بڑا ایک گلوبل اکنامک ایشو بن جائے گا تو جو شاید امریکہ بھی اس کو سہار نہ سکے. تو میرے خیال میں یہ سب کے حق میں ہے, سب کی انٹرسٹ میں ہے کہ یہ بڑی قوتیں جو ہیں, جو بڑی اکنامک اور ملٹری پاور جو ہیں, جو بڑی پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک پاور جو ہیں, جن کے پاس بہت اثر اور رسوخ ہے, وہ ابھی انوالو ہوں اور اس معاملے کو بگڑنے سے بچائیں. کیونکہ جیسے جیسے یہ معاملات بغیر ٹیکل کیے ہوئے بڑھتے جائیں گے, میرے خیال میں اس کے جو کانسیکوینسز ہیں, اس کے اثرات جو ہیں, وہ اتنے ہی زیادہ بڑھتے جائیں گے. اور پھر کوئی ایک ایسی سٹیج آ سکتی ہے, جیسے کہ میں نے بات کی وہ نیوکلیئر انسٹالیشنز کی, کہ پھر وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوگا. تو پھر جب پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوگا تو وہ میرے خیال میں وہ کسی کے بھی حق میں نہیں جائے گا. ایک آخری بات میں کہہ دوں, میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ زمینی حملہ نہیں کریں گے, اور کیونکہ اس لیے کہ ایک الیکشن ایئر میں وہ یہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ امریکن فوجی جو وہاں پر مارے جائیں, ان کے باڈی بیگز واپس امریکہ لائے جائیں, اور ان کے جو الیکشن کے جو پراسپیکٹس ہیں وہ ان کے نیگیٹو افیکٹ پڑے. تو میرے خیال میں جو کچھ بھی ہوگا وہ ایئر سے بائی ایئر ہوگا, جہازوں سے, ڈرون سے, میزائل سے, اور اس میں ایئر کرافٹ کیریئر استعمال ہوں گے, اور تمام بیسز جو کہ مڈل ایسٹ میں اور افغانستان میں امریکہ کے پاس موجود ہیں.
لیکن بریگیڈر صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پوری جو اسلامک ورلڈ ہے اس میں ایران بالکل طرح نظر آتا ہے. کیا ایران کا یہ آئسولیشن جو ہے اس کے اپنے رویے کے سبب ہے, یا یہ کہ دوسرے ممالک کی چاہتے ہیں کہ ایران کو نقصان پہنچے؟
دیکھیے, آپ اگر آپ مڈل ایسٹ پہ ایک تائرانہ نگاہ ڈالیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ایکشن میں مڈل ایسٹ کے اندر اس کا افیکٹ کیا ہوا ہے. اس کا افیکٹ یہ ہوا ہے کہ پرشین گلف نے پورے مڈل ایسٹ کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. اگر اس کی ویسٹرن سائڈ پہ دیکھیں, جہاں پہ سعودی عرب اور یہ یو اے ای اور بحرین, قطر, یہ سب ہیں, تو یہ تمام وہ ممالک ہیں جن میں اہل سنت کی زیادہ میجورٹی ہے. اگر دوسری سائڈ پہ دیکھیں, نارتھ یا ایسٹرن سائڈ, نارتھ ایسٹرن سائڈ پہ جہاں پہ عراق اور ایران ہے, تو یہاں پہ اہل شی کی زیادہ میجورٹی ہے. تو اس طرح سے اس واقعے نے پوری جو مڈل ایسٹ ہے اس کو پولرائز کر دیا ہے سیکٹیرین بیسس کے اوپر,
شیعہ سنی بنیاد پہ تقسیم کر دیا ہے. شیعہ سنی بنیاد پہ
جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ شیعہ اور سنی میں اس پورے ریجن کو تقسیم کرنے کی ایک کوشش ہے. اب یہ مسلمانوں کے اوپر منحصر ہے کہ کیا وہ اس چال کو پورا ہونے دیں یا نہ ہونے دیں. میرے خیال میں او آئی سی جو کہ ایک بالکل ہی امپورٹنٹ اور ڈیڈ قسم کی آرگنائزیشن ہے, اگر وہ فعال ہوتی تو وہ ایک اچھا رول پلے کر سکتی تھی, مگر اسے کچھ امید نہیں کی جا سکتی. اسی لیے میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ جو ہمارے انٹرنیشنل پاورز ہیں, گلوبل لیول کے پاورز جو ہیں, جیسے رشیا اور چائنا ہے, ان کو انوالو ہونا چاہیے, جرمنی, فرانس, یو کے کو انوالو ہونا چاہیے, جاپان کو انوالو ہونا چاہیے, اور مسلمانوں دوسرے بڑے ممالک ہیں, ترکی, پاکستان, انڈونیشیا, ان ممالک کو بیچ میں اندر آنا چاہیے, اس معاملات کو ریزالو کرنا چاہیے.
اچھا, ایک آخری بات,
کوشش یہ کرنی چاہیے.
جی, ایک آخری بات یہ بتائیے, ترکی اور قطر کا کیا رول ہے اس میں؟
دیکھیے, قطر تو کلیئرلی اس وقت یو ایس کیمپ پہ نظر آ رہا ہے, حالانکہ ان کے سیاسی طور پر ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, مگر ساتھ ساتھ ہی قطر میں یونائٹیڈ اسٹیٹس کی ایک بہت بڑی ایئر بیس بھی موجود ہے, اور اگر یو ایس ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے, خلائی حملہ کرتا ہے, تو وہ ایئر بیس یقینی طور پر اس میں استعمال کی جائے گی. جہاں تک ٹرکی کی بات ہے, وہ اور یہ میرے خیال میں قطر کے لیے ایک بہت ہی کریٹیکل بیلنس مینٹین کرنے کا ایشو بن جائے گا. جہاں تک ترکی کی بات ہے, تو ترکی بھی میرے خیال میں اس وقت ایک بیلنسڈ فارن پالیسی اختیار کریں گے, اور ان کی بھی کوشش پاکستان کی طرح یہی ہوگی کہ وہ یہ چاہیں کہ یہاں پہ جنگ نہ چھڑے, کیونکہ وہ اگر جنگ چھڑی وہاں پر تو یہ پھر جو ان کے بارڈرز کے اوپر کرد جو ملیشیاز ہیں وہ بھی فعال ہو جائیں گے, اور یہ جنگ پھیلتی پھیلتی عراق سے سیریا میں بھی آئے گی, اور ان کے اپنے سارے بارڈرز جو ہیں سیریا کے ساتھ وہ ڈیسٹیبلائز ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں ترکی بھی یہی چاہے گا کہ کسی ہر طرح سے یہ کوشش کی جائے کہ جنگ نہ ہو. تو ہم سب کے حق میں بہتر یہی ہے کہ جنگ نہ ہو اور پیس ہو, امن ہو, اور یہ معاملات جو ہے یہ بات چیت کے ساتھ طے کیے جائیں, ورنہ اگر یہ اس میں انٹروینشن نہیں ہوتی, میڈیشن نہیں ہوتی, آربیٹریشن نہیں ہوتی انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے, تو میرے خیال میں یہ نہ صرف یہ خطہ بلکہ دنیا کا بیشتر حصہ بہت بڑے تباہی کی طرف جا رہا ہے.
بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ تو ہمیں جوائن کیا اس وقت ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب نے شکاگو سے, ہم ان سے گفتگو کریں گے, لیکن پہلے ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ویلکم بیک ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب، یہ فرمائیے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سچویشن، کیا اس کا آپ کو اختتام نظر آتا ہے؟ کہاں اینڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ؟
دیکھیں، اس میں سچویشن جو اس وقت ہے نو ڈاؤٹ کہ اٹس ویری کریٹیکل، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ ہے کہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اگر وہ اسپیسیفک کرتے ہیں، اور ایران کے اندر جو ایک پبلک سینٹیمنٹ ہے اگر ایرانین گورنمنٹ اس کو فالو کرتی ہے، تو اس سچویشن میں جو اس کا آؤٹ کم ہوگا وہ اس میں پھر یہ ہے کہ فردر کنفرنٹریشن ڈیفینیٹلی آگے جائے گی. اچھا، اب اس میں جو ایک کچھ چیزیں ہیں وہ جو سب سے زیادہ حیران کن بات ہے وہ یہی ہے کہ اس میں جس طریقے سے انہوں نے ان کے الائی تھے ایک طریقے سے جن کو انہوں نے مرڈر کیا، کیونکہ انہوں نے یو ایس کے ساتھ مل کے آئیسس کے خلاف جو ہے وہاں پہ پوری اپنی جنگ کی تھی، اور آئیسس کو بھی اور القاعدہ کو بھی، ان دونوں فورسز کو انہوں نے ختم کیا تھا. تو اب اس میں جو نیکسٹ سچویشن بن رہی ہے اس میں یہ ہے کہ میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گراؤنڈ وار ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو امریکن پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ کسی بھی قسم کے یو ایس انویژن کے اگینسٹ ہے، جیسے افغانستان میں ہوا یا جیسے اپنا عراق میں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن سے امریکہ کے لیے بہت مشکل ہوگا کسی قسم کا انویژن یا گراؤنڈ وار کی پرمیشن لینا، اور بغیر انٹرنیشنل سپورٹ کے میں نہیں سمجھتا کہ امریکن گورنمنٹ کے اندر یا امریکن کانگریس کے اندر لوگ اس کو الاؤ کریں گے کہ وداؤٹ اینی انٹرنیشنل سپورٹ، کیونکہ 9/11 کی سچویشن جو تھی وہ بالکل ڈفرینٹ سچویشن تھی، اور آج کی جو سچویشن ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. اور اس کے اندر سوائے یو کے کے اور کسی بھی کنٹری نے اس ایکٹ کو جو ہے اپنا نہیں جسٹیفائی کیا. آف کورس لائک اسرائیلی پرائم منسٹر کا بیان رائٹ اوے امریکن فیور میں آیا تھا.
جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا آپ، ایک منٹ کے بعد میں آپ کو دوبارہ لیتا ہوں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے مشاہد حسین سید صاحب نے، جو کہ چیئرمین ہے اسٹینڈنگ کمیٹی آن فورن افیئرز پر پاکستان کے سینٹ میں. مشاہد صاحب، یہ فرمائیے پاکستان کے نقطۂ نظر سے سچویشن کہاں جا رہی ہے اور پاکستان اس میں کیا رول پلے کرنا چاہتا ہے؟
لیکن جی، یہ جو صدر ٹرمپ نے یہ جارحیت کی ہے جس کے نقصانات امریکی مفادات کے لیے بھی بڑے ہوں گے اور خطے کے لیے بھی، اس سے پاکستان کو ڈائریکٹلی اتنا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان امن کی کوشش کر رہا تھا افغانستان میں، ایران سے ان کے تعلقات اچھے ہو گئے تھے، ایران ہمارا ہمسایہ اور دوست اور برادر ملک بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مشرقی وسطی میں بھی جو کشیدگی کم ہو رہی تھی، خاص طور پہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان اور ایران اور یو اے ای کے درمیان اور یمن میں بھی مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، وہ سارا سلسلہ خراب ہو گیا ہے. اور اس سے آپ نے دیکھ لیا اس کے نتائج، عراق میں کیا ہوئے ہیں، پھر کل جو نماز جنازہ ہوا اس کے کیا ہوئے ہیں. تو آج جب میں سینٹ میں تھا پارلیمنٹ میں ہماری، تو وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بڑا تفصیلی پالیسی بیان دیا. انہوں نے بیسک بات یہ کی کہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہو، اور ہم نہیں چاہتے کہ ایک طاقت کا استعمال ہو اور کوئی ایسی یونیلیٹرل ایکشن ہو. اور انہوں نے یہی کوشش کی کہ ایک مڈل پاتھ ڈھونڈا جائے کہ کشیدگی کم ہو ایران اور امریکہ کے درمیان، کیونکہ کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کے نقصانات اس خطے میں ڈائریکٹلی براہ راست پاکستان جیسے ممالک پر بھی ہو سکتے ہیں، اور بلکہ پورے خطے میں بھی ہو سکتے.
پاکستان میکسیمم کیا کر سکتا ہے ٹو ریڈیوس دی ٹینشن؟
پاکستان یہی کر سکتا ہے کہ امریکہ کو کہے کہ اس قسم کی پالیسیز نہ اپنائے جس سے ایک بیک لیش ہوگا. اور آپ دیکھیں نا، ایران نے آج اعلان بھی کر دیا ہے نیوکلیئر پروگرام اپنا ختم کیا جائے، اور ان کو ذرا پیچھے روکیں، اور خاص طور پہ امریکہ کے جو حلیف ہیں اس خطے میں اسرائیل، وہ بھی بڑا کشیدگی بڑھا رہے ہیں اپنے اس علاقے میں، خاص طور پہ فلسطین اور لبنان کے حوالے سے، اور جو تھوڑی بہت سیٹل ہو رہا تھا عراق اور سیریا داعش کی ڈیفیٹ کے بعد. اور داعش کو ہرانے میں سب سے کلیدی کردار تو جنرل سلیمانی کا تھا، اور پلس روس کی فوج کے ساتھ مل کے، اور ایک لیول پر تو امریکہ کا ایک قسم کا انفارمل لنکیج بھی تھا سلیمانی کے ساتھ داعش کو ہرانے میں عراق کے اندر. وہ جوائنٹ آپریشنز کر رہے تھے. تو یہی ہے کہ اس قسم کی ریکلس اور ایکسٹریمسٹ پالیسیز اگر ہوں گی تو اس کے نتائج خراب ہوں گے. تو میرے خیال میں امریکہ کے اندر بھی بڑا سخت ریئیکشن ہوا ہے, جو خوشائن بات ہے, امریکن کانگریس میں بھی ہو رہا ہے, اور ٹینشن کا سورس تو وہاں سے آیا ہے جنہوں نے ایکشن لیا ہے اس قسم کا جو بہت خطرناک ہے. اور پاکستان نے ویسے بھی ماضی میں بھی جب ڈرون حملے ہوئے تھے ہم نے اس کی مذمت کی تھی, کیونکہ یہ طریقہ نہیں ہے معاملات کو سلجھانے کا.
بہت شکریہ مشاہد سنسیہ صاحب آپ کے وقت کا.
تھینک یو ویری مچ, بڑی مہربانی.
بالکل ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب کو آخری بات مجھے یہ بتائیے کہ خود جو امریکہ کی کانگریس ہے وہاں پر پریسیڈنٹ ٹرمپ صاحب کو کتنی حمایت حاصل ہوگی اس سلسلے میں؟
یو ایس کانگریس جو ہے وہ بھی ڈیوائڈیڈ ہے پارٹی لائنز کے اوپر. اب اس میں جو ایک سب سے بڑا جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بڑی ٹریجڈی ہے, وہ یہ ہے کہ دنیا میں اب ایک یہ فیشن بن چکا ہے کہ آپ کسی بھی مسلمان کو آپ کہیں بھی مار دیں اور اس کے بعد آپ اس کو ٹیررسٹ کا نام دے دیں. تو چونکہ اب اس میں ورڈ یہی یوز کیا گیا ہے کہ جی, حالانکہ اس سے پہلے جنرل سلیمانی کے بارے میں امریکن میڈیا میں یہ کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی اتنی زیادہ کہ جناب وہ کوئی ٹیررسٹ ہیں یا وہ کوئی ٹیرر آرگنائزیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں. ان کی کلنگ کے بعد یہ پوائنٹ ریز کیا گیا کہ انہوں نے کتنے سارے یو ایس سروس مین کو انہوں نے کل کروایا کیا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. تو اس کی بیس کے اوپر جو یہ ایک انالوجی جو اس وقت یوز کی جاتی ہے خاص طور پہ یورپین کنٹریز میں, انڈیا میں, اسرائیل میں اور امریکہ میں, وہی ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی مسلم ملک کے اندر آپ کو فری ہینڈ ہے, آپ جو مرضی جا کے کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی چونکہ یہ ٹیررزم میں انوالو تھے تو اس لیے. تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ایک سٹینڈ لیا ہے نو ڈاؤٹ کہ ڈیموکریٹس نے بھی, کہ انہوں نے اب ایک موو کیے یہ چیز کو کہ انہوں نے کہا کہ اس کو ہم کرٹیل کریں پریزیڈنٹ کی وار پاورز کو, کیونکہ اگر یہ ایسکلیشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کا ورلڈ اکانومی پہ بہت برا امپیکٹ ہوگا. اور جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا کہ اس میں نو ڈاؤٹ کہ جو ایک وہ سمجھیں کہ یو ایس کا اپنا جہاں تک تعلق ہے اکانومی کا, اس کے اوپر اتنا گہرا امپیکٹ نہیں ہوگا کسی بھی قسم کے کنفلکٹ کا مڈل ایسٹ کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آئل کے اندر کافی حد تک یو ایس کی اپنی بھی سیلف سفیشنسی ہے, اس کے باوجود بھی کہ نو ڈاؤٹ کہ اس وقت بھی یو ایس میجر امپورٹر ہے وہاں کا.
ڈاکٹر صاحب میرے پاس وقت بہت کم ہے, مجھے یہ بتائیے کہ اگر وار پاور کرٹیل کی جاتی ہے پریسیڈنٹ کی تو اول تو یہ ہونا ممکن نہیں ہے اس لیے کہ سینٹ میں تو ریپبلکنز کی اکثریت ہے, لیکن بالفرض محال ایسا ہوتا ہے یا سب موو کیا جاتا ہے تو کیا اس سے امریکہ کو نقصان نہیں پہنچے گا, اس کی فارن پالیسی اس میں امپیکٹڈ نہیں ہوگی؟
نہیں, اس کے اندر نو ڈاؤٹ اس کو نقصان تو پہنچے گا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ وار زیادہ ایکسپینڈ کر جاتی ہے اور اس وار کے اندر اگر وہ کنٹریز خاص طور پہ آئے تھے جو بالکل نیوٹرل کنٹریز ہیں جنہوں نے ابھی تک کوئی چیز نہیں لی ہے, تو اس سے نو ڈاؤٹ کہ اس سے یو ایس کی اکانومی پہ اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا جتنا کہ یو ایس کی سیکورٹی کے اوپر امپیکٹ ہے. آج کے اس ایکٹ کے بعد ابھی دیکھیں نا کہ افریقہ اور ایشیا میں خاص طور پہ بہت سارے امریکن فورسز اور امریکن سٹیزنز جو ہیں وہ آن ٹارگیٹ آ گئے ہیں آٹومیٹیکلی. تو یہ ہے مین ایشو کہ سیکیورٹی کو کس طریقے سے ہم, اور وہ سیکیورٹی جو کہ میں سمجھتا ہوں کافی حد تک اچیو ہو چکی تھی آفٹر عراق اینڈ آفٹر افغان وار, تو اس کو اب دوبارہ سے ریسٹارٹ کرنا اس ایکشن سے جو ہے اس کا جو امپیکٹ ہوگا ود ان دا یو ایس وہ صرف یہ ہوگا کہ یو ایس جو ہے وہ ایک سافٹ ٹارگیٹ کے طور پہ سامنے آئے گا جیسے کہ کینیا میں ان کے الشباب گروپ نے کیا ہے. تو یہ ایک مین ایشو ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکن کانگریس جو ہے وہ اس کو ڈیفینیٹلی اس طرف اس کو دیکھ رہے ہوں گے. جہاں تعلق ہے اکانومی کا اور جہاں تعلق ہے وار کے ون کرنے کا, تو میں سمجھتا ہوں ایران اور امریکہ کا کمپیریزن تو کوئی نہیں ہے, ڈرون وار تو ڈیفینیٹلی نہیں ہوگی.
بہت شکریہ,
وار میں امریکہ بڑھ رہا ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر بخاری آپ کا. اور سامعین, اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے نوہر گل. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
افغانستان میں سال 2020 کا آغاز ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے منصوبے آگے بڑھانے کے عزم اور ملک میں امریکی جنگی فوجیوں کی ہلاکتوں میں اضافے کے ایک رجحان کے ساتھ شروع ہوا۔ دسمبر میں وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی ضروری نہیں ہے کہ طالبان کے ساتھ امن کو کوئی معاہدہ طے کرنے سے منسلک ہو۔ افغان سروس سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار محمد احمدی کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
سال 2019 میں افغانستان میں امریکی فوجی عملے کے کم از کم 20 ارکان ہلاک ہوئے تھے، جو 2014 کے آخر میں ملک میں نیٹو کی فوجی کارروائیوں کے خاتمے کے بعد سے ہلاکتوں کی سب سے زیادہ تعداد تھی۔ یہ ہلاکتیں ایسے میں ہوئیں جب واشنگٹن نے جنگ کے خاتمے کے مقصد سے طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات منعقد کیے، جو سال بھر کے بیشتر حصے میں ہونے والے امریکہ کے طویل ترین مذاکرات تھے۔ ستمبر 2019 کے اوائل میں واشنگٹن کے امن کے سفیر زلمے خلیلزاد نے اعلان کیا کہ انہوں نے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات میں اہم پیش رفت کی ہے۔
اگر
معاہدے میں بیان کی گئی شرائط آگے چلتی ہیں تو ہم 135 دنوں میں 5 امریکی فوجی اڈے چھوڑ دیں گے جہاں ہماری فورسز دستیاب ہیں۔ یہ الفاظ تھے واشنگٹن کے امن کے سفیر زلمے خلیلزاد کے۔ اس کے کئی روز بعد صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر کہا کہ وہ واشنگٹن میں طالبان کے ایک وفد سے ملیں گے، لیکن اس کے چند روز بعد انہوں نے طے شدہ مذاکرات منسوخ کر دیے۔
A few days ago, I called them off when I learned that they had killed a great American soldier from Puerto Rico and 11 other innocent people.
ہم نے چند روز قبل امن مذاکرات طے کیے تھے، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے پورٹو ریکو سے تعلق رکھنے والے ایک عظیم امریکی فوجی اور 11 بے گناہ لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے، تو میں نے انہیں منسوخ کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اس حملے کو اپنی طاقت کے اظہار کے طور پر استعمال کریں گے، لیکن اصل میں انہوں نے سخت کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے۔ گزشتہ 4 روز میں ہم نے دشمن پر اس قدر سختی سے وار کیا ہے جتنا اس سے پہلے ان پر کبھی نہیں کیا گیا تھا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے، جنہوں نے نومبر کے آخر میں افغانستان میں امریکی فوجیوں سے ملاقات کی۔ امریکہ کے افغانستان میں لگ بھگ 12,000 فوجی ہیں، لیکن صدر کہتے ہیں کہ امریکی فوجیوں کے انخلا سے خطے میں امریکی کارروائیوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے فوجیوں کی تعداد میں نمایاں کمی کریں گے، لیکن کیونکہ وہاں تمام ہتھیار اور اسباب موجود ہیں، اس لیے ہم پہلے سے کم فوجیوں کے ساتھ بھی اصل میں پہلے سے زیادہ نقصان کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ اس کے چند روز بعد امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے کہا کہ افغانستان میں جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ سیاسی تصفیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی معاہدہ نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا معاہدہ کریں، اور اس حد تک اچھا معاہدہ کریں جو کم از کم یہ ضمانت دے کہ ہمارے ملک کی سلامتی افغان لوگوں کے لیے ایک روشن راستہ لائے گی، نہ کہ وہ مشکل راستہ جس پر ہم اس وقت ہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کے۔ فوجیوں کی ممکنہ واپسی کی خبر کے دوران امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم نے کابل میں افغان صدر غنی اور سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کی اور کہا کہ طالبان پر دہشت گردی کی ایک قابل اعتماد فورس کے طور پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ افغانستان میں ہماری موجودگی جاری رہے گی، اور ہمارا مقصد اپنی فورسز کا ایسے حالات کے تحت انخلا ہے جو انخلا کی ضمانت دیں گے۔ ایک اور امریکی قانون ساز مائیکل والٹس فکر مند ہیں کہ طالبان افغانستان میں جنگ کے حقیقی معنوں میں خاتمے کی نسبت معاہدے کا اعلان کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔
One of my bigger concerns is that the Taliban right now is using this peace deal as a propaganda victory.
مجھے ایک بڑی فکر یہ ہے کہ اس وقت طالبان امن کے اس معاہدے کو فتح کے ایک پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت چکے ہیں، یہ کہ ہم امریکیوں پر سبقت لے گئے ہیں۔ طالبان قیادت اپنے جنگجوؤں کو بتا رہی ہے کہ صرف چند مزید برسوں میں تمام امریکی واپس جا چکے ہوں گے۔ یہ الفاظ تھے امریکی کانگریس کے رکن مائیکل والٹس کے۔ لیکن سال 2019 کے آخری دو ہفتوں میں جبکہ امریکہ اور طالبان کوئی معاہدہ طے کرنے میں ناکام رہے، ٹرمپ انتظامیہ نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کی واپسی اب طالبان کے ساتھ کسی معاہدے سے منسلک نہیں ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ توقع ہے کہ مستقبل قریب میں افغانستان سے لگ بھگ 4,000 فوجیوں کی واپسی کے منصوبوں کا اعلان کرے گی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ واشنگٹن.